ڈرا کر لیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اس سے بہتر کلام نہیں دیکھا, اور ما ہذا کلام البشر, اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے, میں آپ سے عرض کروں جو میں کل کی گفتگو کر رہا تھا اس سے مجھے مسلسل ہونے کی اجازت دیجئے, میں اپنی فکر کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے ہم کو اور ہم سب کو ریشنلائزیشن کے یعنی تعقل کے پروسیس سے آگاہ کیا ہے. قرآن نے کبھی بھی یوں سمجھ لیجئے کہ تقاضا نہیں کیا کہ آپ اپنی عقل کو پیچھے چھوڑیے اور اس سفر میں آگے بڑھ جائیے. قرآن نے ہر آن اور ہر لمحے یہی کہا ہے کہ دیکھو اپنی عقل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو, لیکن وہ عقل کہ جو پیرو ہو, وہ عقل جو تابع ہو, وہ عقل جو مطیع ہو. ایک عقل وہ جو پابند نہیں ہے, جو اپنے طور پہ آزاد رہنا چاہتی ہے. قرآن مجید نے ایسی تمام عقلوں کی نفی کی ہے, نگیٹ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ایسی عقلیں کسی کام کی نہیں ہوتی. عقل وہی کہ جس میں کچھ سبسٹینس ہو, سبسٹینس ہو. اسی لیے شاید اقبال نے بھی اپنے اس شعر میں اور خاص طور پہ مصرعہ اولا میں کہا, عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. تو بے مایا عقل, بدون سبسٹینس عقل نہ گائیڈ کر سکتی ہے, نہ لیڈ کر سکتی ہے, نہ ہدایت پہنچا سکتی ہے, نہ ہادی بن سکتی ہے, نہ رہنمائی کر سکتی ہے. جب تک کہ عقل میں سبسٹینس نہیں ہوگا اس وقت تک ہدایت ممکن نہیں ہے. اسی لیے کہا دیکھو دعوے قائم کرنے سے پہلے یاد رکھو کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی دلیل کو پہلے تلاش کر لو. اگر دلیل نہیں ہے تو دعویٰ بیکار ہے, اگر دلیل ہے تو پھر دعوے کے ساتھ آ جاؤ. اور ظاہر ہے کہ بہت ساری مرتبہ اور بہت یوں سمجھیے کہ بہترے مقام پر اور بلکہ ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید نے اس تعلق سے گفتگو کی ہے کہ دیکھو یاد رکھو اگر دعویٰ ہے تو پھر کیا کرو, پر یا تو بے صورت میں مثلے, یاد کرو ایک بات کہ اگر تمہیں اس کلام پر اعتراض ہے تو اس جیسا کوئی اور سورہ لے آؤ, کوئی آیت لے آؤ, کوئی کلام لے آؤ, اور اگر نہ لا سکو تو یاد رکھو کہ تم سچے نہیں ہو. قرآن مجید کے مقابلے پر کسی کلام کا لانا اور دلیل کے ساتھ لانا دو باتوں کو طے کرتا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ کلام لاؤ جو اس سے بہتر ہے, تو پہلی چیز یہ کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے کلام. دوسری صورت یہ کہ بہتر کلام اس سے وہی لا سکتا ہے جو اپنے دعوے میں سچا ہو. جو دعوے میں سچا نہیں ہے وہ بہتر کلام ظاہر ہے کہ نہیں لا سکتا. کامیابی کا مدار صدق ہے, کامیابی کا مدار صداقت ہے. دلیل کی ایک صورت جو حتمی صورت ہے وہ سچائی ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا دعویٰ سچا ہے, اگر آپ سچے نہیں ہیں تو آپ کا دعویٰ سچا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک صورت ہے سمجھنے کی اس مضمون کے تعلق سے. میں نے کل کی تقریر میں یہی گزارش کی تھی اپنے سینئر سے اور وہ احباب کے جو اولاد یا صاحب اولاد ہیں, اولاد رکھتے ہیں, ان سے یہی گزارش تھی کہ قرآن کے تعلق سے اپنی نسلوں کو اجازت دیجئے اس بات کی کہ یہ کتاب الہی کو دوست بنائیں. میں نے یہی کہا تھا, آج پھر یہی کہنا چاہتا ہوں اور دہرانا چاہتا ہوں اور اس سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. خدا کے لیے کتاب الہی کو تقدس اپنے مقام پر, مگر اتنا مقدس نہ کر دیجئے کہ بچے نے اگر بے خیالی میں ہاتھ لگا دیا تو آپ اسے لگے زد و کوب کرنے, آپ لگے اسے مارنے اور دھتکارنے, یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہوگا. بلکہ صورت کچھ یہ ہوگی کہ اگر بچہ اس کتاب کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اسے کوئی نہ کوئی ایسا انسینٹیو دیجئے، ایسا اسے کوئی بینیفٹ دیجئے جس کے نتیجے میں وہ اس کتاب کو پہلے پڑھے بعد میں سمجھے. ہمارے پاس ٹیچنگ میتھڈ کچھ اور ہے، باہر طریقہ تعلیم کچھ اور ہے. ہمارے پاس خوف کے عالم میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے پاس ڈر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے پاس تنبیہ ہو، تاکید ہو، تادیب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. یہ تینوں لفظ مشکل ہو رہے ہوں گے ظاہر ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، مگر اس کو آسان کروں، اس کو آسان صرف ایک صورت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس پڑھایا جاتا ہے ایک نگاہ رکھ کر، اور نگاہ بھی وہ جو غضب کی نگاہ ہے، غصے کی نگاہ ہے، اور یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید اس سے تعلیم بچے کے لیے آسان ہو رہی ہے، شاید اس سے بچہ پڑھ پائے. آپ ایک وقت میں کئی نقصانات کر رہے ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ نے وہ میتھڈ لیا ہے پڑھانے کا جو قرآنی طریقہ نہیں ہے پڑھانے کا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ بچے پر غصے کی نگاہ پڑھتے کر رکھ کر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم دے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو غیظ و غضب کے ساتھ قرآن کا علم انسانوں میں منتقل کر دیتا، مگر دیکھیے سورہ ہے آپ کے سامنے 55 سورہ، الرحمن علم القرآن، صفت کیا رکھی اس نے علم قرآن کے ساتھ؟ وہ جو رحمان ہے، وہ جو بندگان خدا پر مہربان ہے، وہ جو سب کو ایک طرح سے دیکھتا ہے، ابھی خاص الخاص کو تلاش نہیں کرتا، یعنی اپنی رحیمیت کی صفت کے ساتھ اس نے قرآن کی تعلیم نہیں دی بلکہ اپنی رحمانیت کی صفت کے ساتھ قرآن کی تعلیم دی. یعنی معلوم یہ ہوا، دستور یہ بنا، قانون یہ بنا، اصول یہ بنا، اصل یہ بنا، قاعدہ یہ بنا کہ قرآن کی بھی تعلیم میں ایسی صورت اختیار کی جائے جس میں محبت ہو، جس میں شفقت ہو، جس میں عنایت ہو، جس میں لطف ہو. جب قرآن کی تعلیم کے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو کیا دین اور دنیا دونوں تعلیمات میں اس سے ہٹ کر کوئی اور رویہ آپ اپنا سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہو. اب آپ کو معلوم ہے، میں آپ سے عرض کروں، پورے مغرب کو اٹھا کے دیکھیے، وہاں کوئی کیننگ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ بھید کا تصور نہیں ہے، وہاں پہ مارنے کا تصور نہیں ہے، وہاں پہ بچے کو چھونے کا تصور نہیں ہے. ہاں آگاہ کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ان رائٹنگ پیرنٹس کے پاس چیز جاتی ہے، اس کے بعد جواب طلب کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر معاملات درست نہ ہو تو والدین کو بلایا جاتا ہے، ان سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، پرابلم کو سمجھایا جاتا ہے. 3 مرتبہ وارن کرنے کے بعد اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جو ڈسپلن کو توڑ رہی ہے اور خلاف ورزی کر رہی ہے، اس صورت میں کہیں جا کے ایک بڑے پروسیس کے بعد بچے کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے. اس میں بھی فوری طور پہ ریسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا، اس میں بھی فوری طور پہ نکال باہر نہیں کیا جاتا، بلکہ سسپینشن کا تصور ہے جس میں بچے کو ایک احساس ندامت ہو کہ یہ میں نے کیا کیا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ قلب مطمئن پہ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ کیا باتیں کر رہا ہوں. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، دیکھیے میری گزارش کو محفوظ کیجیے، اور میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے مجھے سن رہے ہیں. آپ یقین جانیے کہ یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا ایسٹ ہے، یہی میرے لیے خزانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 20 برس میں آپ دیکھیں گے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں سب سے آگے بیٹھیں گے. اصلاً اصولاً میں نے، اب یہاں پہ میں تقریر کو یہاں درمیان میں اپنے یعنی جہاں تک بیٹھا روک کر ایک بات کر دوں اس حوالے سے بھی، ہم جب چھوٹے تھے پیچھے نہیں بٹھایا جاتا تھا بچے کو. تقریر کے دوران کوئی بڑا عالم ہو، کوئی بڑا ذاکر ہو، کوئی بڑا وائز ہو، پیچھے نہیں بٹھاتے. آپ اپنے مستقبل کو پیچھے نہیں رکھتے، آپ سمجھے، آپ اپنے مستقبل کو آگے رکھتے ہیں، آپ آگے دیکھتے ہیں. 2 باتوں کے نتیجے ہیں، پہلی بات یہ آپ نے پیچھے کر دیا فقط اپنی کنوینئنس کے لیے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. دیکھیے بچے کی جو طبیعت ہے، 2 برس 3 برس 5 برس 7 برس جو بھی طبیعت ہے، وہ اس طبیعت سے گزرے گا. آپ اس طبیعت کو بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ فطرت کے عین مطابق ہے.
مجھے یاد ہے مجھے یاد, یہی جگہ یاد ہے, میرے والد ماجد علی اللہ مقامہ وہاں سو رہے ہیں, یہ ممبر ان کا ممبر, یہاں وہ تقریر کر رہے ہیں. ہم بیٹھ کے سنتے سنتے سو جاتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کان پکڑ کے باہر نکال دے کہ سو کیوں رہے ہو, نہیں نہیں, اس لیے کہ علم مسموع ہوتا جا رہا تھا, علم محفوظ ہوتا جا رہا تھا. اگر آپ اس دن پہ نظر رکھ کے میرے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر دے کہ اس دن کا سونے والا آج کیسے جاگ رہا ہے, تو یہ فطرت کا تقاضا تھا, یہ فطرت کی ایک صورت تھی ہمارے پاس. یہاں مجلس میں جو مجلس حسین ہے, ذکر حسین ہے, اگر آپ اپنی اولاد کو اتنا پیچھے بٹھا دیں گے تو پھر توقع بھی اتنی ہی پیچھے کی رکھیے گا. یہ میرا معروضہ ہے, ہاتھ جوڑ کے میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ بہت ہی ادب کے ساتھ. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اپنے ساتھ بچے لائے, کچھ بچے ایسے ہیں ظاہر ہے کہ جن کے ماں باپ کہیں اور ہیں یا اپنی ماں کے ساتھ آئے ہیں, مگر میری خاص خواہش یہ ہے اس تعلق سے کہ یہ آگے آ کے بیٹھے, اس لیے کہ انہی کی گفتگو ہے, انہی سے متعلق گفتگو, جتنے بھی ہوں, ایک ہو دو ہو دس ہو کوئی بھی ہو, یہ اہم ترین بات ہے. یہ ایجوکیشن میں یہ انتہائی اہم اصول ہے کہ آپ جس طرح اپنے مستقبل کو فورسی کرتے ہیں ویسے ہی ان بچوں کے تعلق سے بھی آپ بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ٹیچنگ میتھڈ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اپنے تقریر میں اور قلب مطمئن کے تعلق سے, یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم قرآن پر عمل کریں, اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو بند کر کے تاک پہ رکھنا نہیں چاہیے, قرآن کو کسی خاص اوقات, کسی خاص وقت, کسی معین لمحے میں آپ نکال کے اس کی تلاوت کے نہ سوچیں, جب دل چاہے. کل بھی یہ کہہ رہا تھا, آج پھر یہ کہہ رہا ہوں, دوہرا رہا ہوں, فقط اس لیے کہ ہماری نجات اسی میں چھپی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کوئی اور کتاب بچانے والی نہیں ہے, کوئی ڈگری بچانے جانے والی نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے مجھے یہ بتائیے, بڑے بڑے میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے, قیامت کے دن آپ کے ایم بی اے کے متعلق سوال کیا جائے گا, قیامت کے دن کسی کے پی ایچ ڈی کے متعلق سوال کیا جائے گا, قیامت کے دن کیا کوالیفیکیشن کا تذکرہ ہوگا کہ بھیا کیا تحصیل علم کی دنیاوی صورت کیا تھی, نہیں نہیں, صحیح کی تعریف, صحیح کے متعلق گفتگو, علمی جستجو, اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم تو بس قرآن سے بے بہرا رہنا چاہتے ہیں, ہم قرآن کو فقط اس وقت پڑھیں گے کہ جو وقت معینہ وقت ہے, مثلا بس صبح کا وقت ہے, قرآن ہے اور ہم ہیں, اور اس کے بعد ہمیں 23 گھنٹے 45 منٹ تک اس کتاب سے کوئی سروکار نہیں ہے. 23 گھنٹے 45 منٹ تک کسی کوڈ کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرنے کے بعد کیا تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی اس کوڈ کے مطابق گزرے, اس اصول کے مطابق گزرے؟ آپ اگر 23 گھنٹے سے زائد قرآن سے دور رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت آسانی سے گزر جائے گی, بہت آسانی سے گزر جائے گی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی گزر جائے؟ ارے یہ وہ قرآن ہے کہ جو قدم قدم پہ آپ کا سہارا بنتا ہے, یہ وہ قرآن ہے جو چپے چپے پر آپ کا سہارا بن رہا ہے, یہ وہ قرآن ہے جو آپ ہی کو بچا رہا ہے آپ ہی سے, یعنی کیا کہا میں نے, یہ کیا جملہ کہہ دیا, آپ کو بچا رہا ہے آپ سے, یعنی آپ کے نفس سے, کہ جو آپ کو مسلسل قابو کرنا چاہتا ہے قرآن اس نفس سے آپ کو الگ کر کے ایک مرتبہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اپنے نفس کو بے قابو ہونے نہ دو, اپنے نفس کو پہچانو. اسی لیے آپ کو معلوم مولا کائنات اللہ علیہ مشکلات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب, آپ پتا ہے امیر المومنین نے, اب دیکھیے کچھ بچے آگے آگے بیٹھ گئے, اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن ہے, یہ مجھے اور زیادہ خوشی ہے, یہ مجھے اور زیادہ خوشی ہے میرے لیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو نفس کے تعلق سے ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, افضل عمل انسان کا کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں افضل عمل اپنے نفس پر قابو پانا ہے. اگر اپنے نفس ہی پر انسان قابو نہیں پا سکتا تو باقی سارے عمل آنے والے بیکار, افضل عمل. دنیا کیا کہہ رہی ہے افضل عمل؟ صلاۃ، زکات، یہی ہے نا. دنیا نے شت ہے آپ پہ چیزوں کو دیکھا. امیر المومنین نے باطن میں جا کے اشیاء کا مطالعہ کیا. دنیا نماز نماز نماز، بے شک نماز، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں پہلے افضل عمل کو سمجھو کہ جب تک یہ نفس قابو میں نہ رہے نماز کا قیام ممکن نہیں ہے. نماز کا قیام ممکن نہیں ہے. نفس کو قابو. اب نفس کو قابو یعنی نفس کہہ رہا ہے مسلسل فجر کے وقت سو جاؤ، آرام کرو، استراحت کرو، سردی بڑھ گئی، موسم بدل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، کہاں اٹھتے ہو، کیوں جاتے ہو، وضو کے لیے ٹھنڈا پانی، باہر جانا ہے، مسجد پرے ہے، فاصلے پر ہے، یعنی یہ نفس ہے جو مسلسل ہر آن اپنا کام کیا جا رہا ہے. اور وہ نفس جو نفس امارہ اور وہ امارہ جو سو کی طرف ابھارے، برائی کی طرف ابھارے، اس کی کیفیت ہے. اور ادھر افضل عمل یہ ہے کہ اس کو ہی قابو میں کرنا ہے تاکہ ہماری نماز قائم نہیں، پہلے باقی رہ جائے پھر قائم ہو جائے. پہلے نماز باقی رہے تو قائم ہوگی. نماز کی بقا اس صورت میں کہ جہاں نفس پہ قابو. اسی لیے اہم بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ سرسری اگر قرآن کا مطالعہ کر کے اگر انسان یہ سمجھ لے کہ بھائی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہے بار بار، تو نماز کے لیے کہا ہے زکات دینے کے لیے، ہم مسلسل نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، ایسنس سے اگر واقف نہ ہو، ٹرو اسپرٹ سے انسان اگر آگاہ نہ ہو، واقف نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ نمازیں نمازیں تو کہلائیں گی لیکن کیا قبولیت کا مرتبہ انہیں ملے گا؟ یہ میرے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نہیں، خدا بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں. یعنی نماز کے تعلق سے تو نماز کے حدود کی جب گفتگو ہے، 12,000 حدود کا تذکرہ کیا گیا ہے احادیث میں، 12,000. ہم 12 پر بھی کاربند ہو جائیں تو بڑی بات ہے. 12,000 حدود ہیں نماز کے. جا کے دیکھیے بحار الانوار اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فقط ان میں انسان اپنے قیام و قعود و رکوع و سجود ہی کا خیال کر لے، بہت بڑی بات ہے. وہاں ہم کیا، ہماری وساط کیا، ہماری حقیقت کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بتاؤں، دین جو دین اسلام ہے، جو آپ کو اطمینان کی منزل پر لے جانا چاہتا ہے، جو آپ کو مطمئن دیکھنا چاہتا ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کی سلامتی چاہتا ہے. قرآن کا فنڈامنٹل ایشو یہی ہے کہ وہ آپ کو سلامت دیکھنا چاہتا ہے. یہ بات میری غور سے سنیے، اور خاص طور پہ ہمارے بچے، چار باتیں ہیں اس تعلق سے، ان کو سمجھ لیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو مغز ہے تقریر کا اس کو حاصل کر لیا. چار باتیں، انسان اپنے اعتبار سے سلامتی چاہتا ہے، دین اپنے اعتبار سے سلامتی مہیا کرتا ہے، دنیا اس کو سلامت رہنے نہیں دیتی. یہ تعریف ہے دنیا کی، دنیا اس کو سلامت نہیں رہنے دیتی. دنیا کا پک چلے تو آپ کو ختم کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کی معیشت پر بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں. یعنی موسٹ ماڈرن اگر میں اپروچ استعمال کروں تو اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مقروض ہے. تو مقروض بچے کو پیدا ہوتے ہوئے کوئی حکومت دیکھنا نہیں چاہتی. اسی لیے شاید پورا کام جسے خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس موضوع میں گفتگو کروں، یہ باہر کا فلسفہ ہے جسے یہاں لا کے ٹو کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آبادی میں اضافہ یعنی قرض میں اضافہ یعنی بوجھ پر اضافہ. الٹیمیٹلی بوجھ کس پہ ہے؟ اس حکومت پہ نہیں، اس حکومت پر جو قرض دے رہی ہے. تو آپ کے لیے ایک ایسی صورت کہ جس میں بھائی گھرانہ کم ہو، مختصر ہو، کم بچے پیدا کیجئے، زیادہ نہ کیجئے، قرآن نے کہیں نہیں لکھا. قرآن نے کہا اولاد ہو مگر صالح, اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہے. اکنامکس کی بات نہیں کرتا, رزق دینے والا وہ ہے. لیکن آپ نے علائق دنیا, آپ نے دنیا کی آلودگیوں کو اپنے اطراف اتنا سجا لیا کہ آپ ہر شے کو ضروری سمجھ بیٹھے. آپ نے ہر شے کو ضروری سمجھ لیا, اور جب اس ہر شے کو نیسسری سمجھ لیا تو آپ نے کہا نہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. لہذا یہ پارٹ اور کمپوننٹ اور پارسل ہے یہ رزق کا. ایسا نہیں ہے. پیٹ دو روٹی مانگتا اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر آپ ان دو روٹیوں میں بھی کوئی نہ کوئی فینسی شے استعمال کریں اور تلاش کریں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جو چو کی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے کھاتا ہو, کیا اس کے لیے کم تھا؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا؟ وہ جانتا تھا. یہ ہے نیسیسٹی, بس یہ ہے ضرورت. اب آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کیفیت یہ ہے کہ آپ سے تقاضا یہ ہے کہ مقروض بچہ پیدا کرتے ہو نہ کرو, نہ کیجیے, آپ کی مرضی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا چاہتی ہے کہ آپ ختم ہو جائیں, دین چاہتا ہے کہ آپ باقی رہ جائیں. تو باقی رہنے کے لیے دنیا تو اصول نہیں دے گی, دین ہی اصول دے گا نا. جب دین اصول دے گا تو دین کی بات سنیے. دیکھیے کلیت بالکل ایک یوں سمجھ لیجیے کہ میں تو کاروباری بات کر رہا ہوں, بالکل کاروباری بات ہو رہی ہے. آپ سلامت رہنا چاہتے ہیں تو اصول وہاں سے لیجیے جو سلامت کرنے پر آمادہ ہے. آپ مر جانا چاہتے ہیں تو ہاں انہیں کے اصول کو اپنائیے. وہ تو چاہتے ہیں کہ کل کے مرتے آج مر جائیں, ختم ہو جائیں, فنا ہو جائیں, تاکہ لائبلٹی کم ہو جائے. یہ معیشت کا ایک لفظ ہے, لائبلٹی کم ہو جائے. اور جب لائبلٹی کم ہو جائے گی تو خسارہ وہاں کم ہو جائے گا. جب وہاں خسارہ کم ہوگا تو وہ پلس میں اکانومی چلے گی. آج ان کی اکانومی کے انحطاط کی ایک وجہ آپ بھی ہے. میں سیاست پہ گفتگو نہیں کرتا, مگر سنتے ہیں نا آپ بھی, فلاں اتنے بلین ڈالر دیے اس کا حساب ہی نہیں ہے, اتنے بلین ڈالر دیے اس کا کتاب ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں. کہا نہیں بھائی, اب اس کو جو ہے سبجیکٹ ٹو 50 کنڈیشن, آئندہ سے اس طرح سے قرض نہیں دیا جائے گا. یہ سننے کے لیے ہم زندہ تھے, اور یہ سننے کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. دین نے یہ نہیں کہا, دین نے کہا سلامتی چاہتے, سلامتی. تو پہلی چیز قلب کی سلامتی کے لیے آسان بات ہی دیکھو, اس قلب کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے معمور کر دو. قلب کی سلامتی ذکر الہی, یہی ہے نا اطمینان قلب. پہلی بنیاد ذکر الہی, قلب کی سلامتی. اور جس بدن میں یہ قلب ہے اس بدن کی سلامتی چاہتے ہو تو وہ بھی سن لو, یہ بدن کیسے محفوظ رہے گا؟ قلت حسد سے. صحت الجسد اگر چاہتے ہیں, اگر جسد کو, جسم کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو حسد کم سے کم کرتے چلے جائیے. اب ہمارے پاس کوئی اپروچ ہی نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائنٹیفک ٹرمز میں کہ ہم یہ کسی بچے سے یا کسی بہن سے پوچھیں کہ بھائی اس پہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے کسی اسائنمنٹ میں, کسی اپنے مقالے میں, کہ کس طریقے سے باڈی کو سیو کیا جاتا ہے کم سے کم چیلنج ہو کر. یعنی آپ اپنے آپ کو انویس نہ رکھیں, آپ حاسد نہ بنیں, آپ اپنے آپ کو اس حسد سے دور کرتے چلے جائیں. اس لیے کہ حسد آپ کو فنا کی منزل پر لے جائے گا, رشک آپ کو بقا سے ملا دے گا. فرق ہے. حاسد اپنی آگ میں خود جل رہا ہے کہ بھئی یہ آل ابراہیم ہی کو کتاب کیوں ملی, آل ابراہیم ہی کو حکمت کیوں ملی, آل ابراہیم ہی کو ملک عظیم کیوں ملا, مسلسل جل رہا ہے. تو کیا اس کا حسد اس کو کتاب دلا رہا ہے؟ کیا اس کا حسد حکمت کے نزدیک اس کو لا رہا ہے؟ کیا حسد کے نتیجے میں اس کو ملک عظیم مل رہا ہے؟ نہیں ملتا. حاسد کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. یعنی اپنے
بدن سے بھی گیا, اپنے بدن سے بھی گیا. اور کیا ہوا اب کہ کوئی پہچانتا نہیں, حسد کرنے والا حسد کرتے کرتے مر گیا, اور جس پر عنایات الہی تھی وہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا, تذکرے ہی کی صورت میں باقی رہ گیا. ظاہر ہے آگے کی منزل پہ کہ دیکھو جب ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ بات کہ قلب کی سلامتی ذکر الہی, جسد کی سلامتی قلت حسد, تو روح بھی تمہاری ہے جو متحرک ہے جس نے تمہارے جسم کو رواں کیا ہوا ہے. روح کی سلامتی کاہے میں ہے؟ ایک بات, فقط ایک بات میں, کہ اس روح کو امر رب سمجھنا اور کچھ نہیں. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس روح کی سلامتی فقط اس بات میں مضمر ہے کہ اس سے امر الہی جاننا, اس پہ تحقیق نہ کرنا, اس پہ تحقیق نہ کرنا. بہت ساری ہواؤں کو کمبائن کرنے کے بعد بھی روح کے فارمولے کو ڈرائیو نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ شاید میں آپ کو بتاؤں, روح اور ریح اور ریحان یہ ساری ترکیبیں قرآن مجید نے استعمال کی ہیں. اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ کسی اور نے نہیں, فقط ائمہ معصومین ہی ہیں جنہوں نے اس فلسفے کو بھی کھول کے رکھا ہے. حالانکہ قرآن بنی اسرائیل کہہ رہا ہے, یہ آ کے تم سے کہتے ہیں یا سلون کانی روح, تم اسے کہو. عبداللہ ابن مسعود ہے صاحب, مدینے کے کھنڈرات سے رسول گزر رہے ہیں اور شاخ قرما ہاتھ میں ہے. ایک مرتبہ یہودی سامنے سے آ رہے ہیں اور آگے کہا کہ آج سے سوال کرو, اور ایسا سوال کرو جس کے نتیجے میں یہ بے بس ہو جائے. پوچھا روح کے متعلق اور سلامتی کے تعلق سے, کہا ایک مرتبہ خاموشی کے بعد کہ حکم ہوا اللہ کا, کہہ دو ان سے اے حبیب قل الروح من امر ربی, یہ میرے رب کا امر ہے. جو امر رب ہوتا ہے اس پہ تحقیق نہیں ہوتی. آپ کوشش بھی نہ کریں, تحقیق کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ یہ تحقیق آپ کو کسی اور منزل پہ لے جائے گی کہ جہاں آپ توحید کے نزدیک نہیں آ سکتے, بلکہ آپ الحاد کی سرحدوں سے جا لگیں گے, ملحد ہو جائیں گے, سمجھ میں بات نہیں آئے گی. ہر شے پہ تحقیق نہیں ہوتی, حلال و حرام پہ تحقیق نہیں ہوتی, امر رب پہ تحقیق نہیں ہوتی. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پہ تحقیق نہیں ہوتی. سلامتی اگر چاہتے ہیں تو سر کو جھکا کے کہیے کہ ہاں پالنے والے یہ روح تیرا امر ہے, ہم اس کے پابند ہیں, بس سلامت رہے گی روح. اور آخری منزل, اس کے بعد تقریر کو ختم کر دوں گا, دین کی سلامتی اگر چاہتے ہو, نہیں اپنے ایمان کی سلامتی اگر چاہتے ہیں. میری عنوان کی آیت میں ایمان بھی ہے, اطمینان بھی ہے, قلب مطمئن بھی ہے. میں نے کیا کہا؟ قلب کی حیات, قلب کی سلامتی, ذکر الہی, آخری منزل وہ ایمان جو اولیت اور پہلی منزل پر ہے. اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو ایک کام جس سے ایمان سلامت رہے گا اور اس کا ذمہ قرآن نے لیا, اور وہ کیا ہے؟ دیکھو اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو محمد والے محمد پہ درود بھیجتے رہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یہ طریقہ تو ہے اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا کہ وہ ہر آن درود بھیج رہے ہیں نبی پر. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صاحبانِ ایمان کے لیے کہا, ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے کہا. دیکھو یہ ایمان رہ جائے گا اگر ان سے وابستگی درود کی صورت میں ہو. آپ یاد رکھیے بات, میرا ہر بچہ یہ بات یاد رکھے, کوئی اگر آپ سے کہے کہ محمد اور آل محمد سے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہو تو کہیے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور رابطے میں مسلسل رہتے ہیں, ہم مسلسل رابطے میں رہتے ہیں ان سے. اس درود کے نتیجے میں ہمارے پاس کمیونیکیشن ختم نہیں ہوئی, یہ درود ہے جس نے آپ کو ان سے مسلسل رابطے میں رکھا ہوا ہے. درود رابطے کی صورت کا نام ہے محمد سے اور ان کی آل سے. اس لیے مجلس میں اگر درود بھیجا جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر اور میں اپنے سننے والوں میں اگر پھر یہ کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو اس فارمولے پر 24 گھنٹے عمل کیجئے, اگر نہ دل کو اطمینان نصیب ہو جائے فقط 24 گھنٹے اس پر عمل کر کے دیکھیں کہ ذرا سا وقت خالی ہوا کچھ نہیں کر رہے, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, گھر واپس آ رہے ہیں, پیدل اسٹاپ تک جا رہے ہیں, لائبریری میں جا رہے ہیں, کسی ایسی مقام پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ساتھی نہیں, تو اپنا ساتھی درود کو بنائیے, اپنا رفیق درود کو بنائیے, اپنا دوست درود کو بنائیے, اور نتیجے میں کیا ہو کہ ہر آن ان سے نزدیک ہوتے رہیے. ایک درود میں آپ کو بتاؤں ایسا ڈومینو ایفیکٹ کرے گا, یہ انگریزی کا لفظ استعمال کر دیا خامہ خامہ میں نے, ایک ایسے اثر کو اور ایسے اثرات کو مرتب کرے گا کہ پھر آپ نے پڑھا درود مگر اب دل علائق دنیا سے پاک ہوتا چلا, دل نجاستوں سے گھبرانے لگا, دل قباستوں سے دور ہوتا چلا, دل کی کیفیت یہ کہ اب دل کو پریشانی نہیں ہے, دنیا چھنتی ہے چھن جائے مگر درود ہے محمد اور آل محمد پر. یہ درود ہے جس نے مجلس کو, ان مجالس کو نہیں ساری مجلسوں کو آباد کر کے رکھا ہے, اور یہی درود ہے کہ جس کے لیے کہا تھا درود پڑھ کے وطن سے چلا حسین کا لال, یہی ہے نا. اور اس طرح سے درود 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 جس میں آپ مطمئن سے مطمئن تر ہوتے چلے, اور یہ اطمینان تھا, شاید یہ اطمینان تھا ان کو اور ان مقدس نفوس کو جو کربلا کے میدان میں تھے کہ ہم قلیل ہیں, ہم کثیر نہیں ہیں, لاکھ سوا لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نہیں معلوم کتنے لاکھ پم اپنی مقابل پہ لشکر, مگر کیفیت یہ ہے اطمینان ہے سکون ہے, اس لیے کہ ہر آن ہی محمد اور آل محمد کو حاضر و ناظر سمجھ رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا تکلیف ہو سکتی تھی, کیا پریشانی ہو سکتی تھی, کوئی پریشانی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. ہاں البتہ آج میرے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کو سامنے رکھ کے زینب کے 2 چھوٹے بچوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن کا نام اون و محمد ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار کی اولاد, اور ظاہر ہے کہ گھرانہ وہی گھرانہ جو قطبی مرتبت کا گھرانہ ہے. ایک مرتبہ ماموں کی خدمت میں گئے اور ماموں کی خدمت میں جا کے یہ کہا ماموں جان ہم جانا چاہتے ہیں. کہا میری بہن کی نشانی, اور ظاہر ہے کہ وہ بہن جو خیمے میں موجود ہے, تم میرے پاس کھڑے ہو, میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا ماموں جان آج ہم اپنی تیغ کے وہ جوہر دکھائیں گے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے, جسے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. ماموں جان ہمیں اجازت دیجیے. حسین ابن علی نے آگے بڑھتے ہوئے بچوں کو ایک مرتبہ بازو سے تھاما, اور ایک جانب اون دوسری جانب محمد, اور وہاں زینب کا دل مسلسل بے چین ہو رہا ہے کہ جانے والے جا رہے ہیں پھر واپس نہیں آتے. صبح سے دیکھ رہی تھی انصار گئے, آوان گئے, مدد کرنے والے گئے, نصرت کرنے والے گئے, اصحاب گئے, اور یہاں تک کہ حضرت ابو الفضل کے بھائی بھی گئے. فقط یہی نہیں بلکہ حضرت ابو الفضل العباس کا 9 برس کا بیٹا بھی چلا گیا, مگر اونو محمد نہیں گئے. تاریخ بتا
آتی یہ ہے کہ جب شہادت ہوئی ہے محمد ابن عباس کی تو کسی نے آ کے حسین ابن علی سے کہا کہ شہزادی زینب آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ حسین ابن علی نے محمد ابن عباس کی لاش کو قتلگاہ میں رکھا اور ایک مرتبہ بہن کی خدمت میں پہنچے، دیکھا تو بہن اپنے جلال و جمال کے ایک رخ کے ساتھ جس میں چہرہ ہے کہ سرخ ہو چکا ہے، اپنے طور پر سر کو جھکائے ہوئے مسلسل رو رہی ہیں، مسلسل رو رہی ہے۔ حسین ابن علی کو عادت نہیں ہے زینب کو روتا ہوا دیکھنے کی، بے چین ہو گئے اور بے چین ہو کے پوچھا، بہن کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں، سلامت ہیں، آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا بھائی میں دیکھ رہی ہوں صبح سے ہر ایک کو آپ اجازت دے رہے ہیں، مگر کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اون محمد کو اجازت نہیں دیتے؟ بہن نے بھائی سے بس تمنا کی اور خواہش کی کہ بھائی ہم نے آپ سے بس یہی کہنا ہے اور میری واحد تمنا یہ ہے کہ اون محمد کو علی اکبر پر میں نثار کر دینا چاہتی ہوں۔ یہاں تک کہا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ جس وقت علی اکبر گئے، جس وقت علی اکبر گئے اس وقت اسی ماں نے اون محمد کو علی اکبر پہ صدقہ بھی کیا تھا۔ یہ زینب تھی، کوئی ماں اپنے بچوں کو صدقہ نہیں کرتی، کوئی ماں اپنے بچوں کو اس طرح سے صدقہ نہیں کرتی، مگر زینب کے دل سے کوئی پوچھے تو زینب نے علی اکبر کو پالا ہے کلیجے سے لگا کر، زینب نے علی اکبر کو پروان چڑھایا ہے۔ اون محمد کی کیا حیثیت تھی؟ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ بہن کے اس کلام کو سن کر حسین ابن علی بے چین ہوئے، کہا بہن اگر آپ یہ کہتی ہیں، اگر آپ کی یہی تمنا ہے تو اب میں روکوں گا نہیں، اب میں کسی صورت اون محمد کو جانے سے نہیں روکوں گا، روکوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 9 اور 10 برس کا سن ایک مرتبہ کمر سے تلوار کو لگا کے آگے بڑھے۔ علماء مقاتل نے یہاں تک کہا ہے گھوڑوں پہ بٹھانا چاہتے تھے مگر گھوڑوں پہ یہ تھم نہ سکے تو ایک مرتبہ پیدل ہی میدان کی طرف کمر پر قبضے پر ہاتھ رکھ کے بڑھے، لیکن منہ مڑ کے بس یہی کہتے تھے ماموں سے یعنی حسین ابن علی سے اور حضرت ابو الفضل سے کہ آپ دونوں دیکھیے گا آج ہم کس طرح سے شجاعت حیدری کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آج آپ دیکھیے گا کس طرح سے ہم دادا جعفر طیار کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے، کبھی یمین پر کبھی یسار پر مل کے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ جب قلب لشکر پہ حملہ کیا تو دوڑتی ہوئی فوج کا ایک دستہ ان دو بھائیوں کے درمیان حائل ہو گیا، درمیان میں حائل ہوا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ بھائی بھائی سے بچھڑ گیا، میدان میں دو بھائی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ چھوٹے نے بڑے کو آواز دینی شروع کی، بڑے نے چھوٹے کو پکارنا شروع کیا، اور اب بھاگتی ہوئی فوجوں نے جب ایک مرتبہ اپنے آپ کو کسی سمت میں نہ پایا تو کہیں سے اون پر نیزے برسنے لگے تو کہیں محمد پر تیر برسنے لگے، جیسے جیسے جراحت کے نشان جسم پہ پڑتے جاتے، زخم گہرے ہوتے چلے جاتے، آواز دیتے امو جان کو، مامو جان کو، اور یہ کہتے جاتے مامو ہماری مدد کو آئیے، ابو الفضل ہماری مدد کو آئیے، آقا حسین ہماری مدد کو آئیے، بچوں کی مدد کو پہنچے ہی تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا اون محمد کے لاشے ہیں، تڑپ رہے ہیں بچے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، دم نکل رہا ہے، کلیجے سے بچوں کو لگا لیا، کلیجے سے بچوں کو لگا لیا۔ عجیب بات یہ ہے میں آپ سے کیا کہوں، ماں کے سامنے جب دونوں لاشیں آئے کیا ہوتا ہے عمر، کوئی ماں ایسی ہے اتنی ضبط کی منزل پر ہے، اتنی صبر کی منزل پر ہے کہ بچوں کے لاشوں کو دیکھ کے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا۔ علماء مقاتل نے کہا زینب نے بچوں کی صورتیں نہیں دیکھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب لٹا ہوا قافلہ آمادہ ہوا کوفہ جانے پر تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہر لاشے پر کوئی نہ کوئی بیوی رو رہی ہے مگر
کولہ سے ایسے تھے جس کا رونے والا کوئی نہیں تھا, اور وہ حضرت محمد کے لاشے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ زینب فاطمہ زہرا کا کرتا تلاش.
الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر, جو بے روزگار ہیں انہیں روزی مہیا کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تاجیل فرما.